السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. اسلام آباد میں قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں آئی ایم ایف مشن کے نمائندوں نے پاکستانی ارکان پارلیمان کے سوالوں کے جواب بھی دیے. صحافتی آزادیوں پر نظر رکھنے والی امریکی تنظیم فریڈم ہاؤس کی سن 2019 کی سالانہ رپورٹ کے مطابق پاکستان جمہوری، سیاسی، مذہبی، سماجی اور اظہار رائے کی آزادی کے لحاظ سے دنیا کے 100 ملکوں میں سے 39ویں نمبر پر ہے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی رہائی کے بعد سابق وزیراعظم نواز شریف کو سروسز ہسپتال سے ان کی رہائش گاہ جاتی عمرہ منتقل کر دیا گیا ہے. کابل میں پاکستانی سفارتخانے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کونسلر سیکشن کے بندش کے دوران سفارتخانہ ہنگامی طبی بنیادوں پر مریضوں کی ویزا درخواستوں پر کام کرتا رہے گا. پاکستان اور بھارت کی حکومت نے سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک دیو جی کے 550ویں جنم دن کے موقع پر رواماں کرتارپور راہداری کا افتتاح کر رہی ہیں. بھارت کی ریاست پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن ریٹائرڈ امرت سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ کرتارپور راہداری کھولنے کے پیچھے پاکستانی فوج اور اس کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا ہاتھ ہے. بھارت نے اپنے زیر انتظام کشمیر سے خصوصی آئینی حیثیت اگست میں ایک ایسے وقت میں واپس لی تھی جب سیاحت کا سیزن عروج پر ہوتا ہے. ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران نے قوم کے زیر زمین فرد و جوہری پلانٹ کو گیس کی فراہمی شروع کر دی ہے. میکسیکو میں مسلح افراد کے حملے میں 9 امریکی شہری ہلاک ہو گئے ہیں، اور یورپی یونین کے لیے امریکی سفیر گارڈن سونلینڈ نے اقرار کیا ہے کہ انہوں نے یوکرین کے حکام سے کہا تھا کہ ان کو دی جانے والی امریکی فوجی امداد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ڈیموکریٹ حریف جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات سے مشروط ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. اسلام آباد میں قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں آئی ایم ایف مشن کے نمائندوں نے پاکستانی ارکان پارلیمان کے سوالوں کے جواب بھی دیے. کمیٹی ارکان نے آئی ایم ایف سے پاکستان کے لیے معاشی اہداف نرم کرنے کا مطالبہ کر دیا. اجلاس میں ارکان نے مطالبہ کیا کہ اصلاحات کا عمل مرحلہ وار کیا جائے، ایکسچینج ریٹ پر بھی حکومت پاکستان سے نرم رویہ رکھا جائے. کمیٹی ارکان کے شکوے پر آئی ایم ایف حکام نے کہا کہ ایکسچینج ریٹ ایک بتدریج عمل ہے. اسد عمر کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ایکسچینج ریٹ کی فراہمی فری فلوٹ کی شرط ختم کر دی تھی. صحافتی آزادیوں پر نظر رکھنے والی امریکی تنظیم فریڈم ہاؤس کی سن 2019 کی سالانہ رپورٹ کے مطابق پاکستان جمہوری، سیاسی، مذہبی، سماجی اور اظہار رائے کی آزادی کے لحاظ سے دنیا کے 100 ملکوں میں سے 39ویں نمبر پر ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان آزادی، سیاسی حقوق، شہری آزادیوں کے حوالے سے جزوی طور پر آزاد ملکوں کی فہرست میں شامل ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سن 2018 کے انتخابات میں تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری، تاہم پاکستان کے انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی، جس کا مقصد مبینہ طور پر پاکستان کے موجودہ وزیراعظم کو کامیاب کروانا تھا، جبکہ انتخابات سے قبل سیاسی بنیادوں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں اور قائدین کے خلاف مقدمات بنائے گئے اور چلائے گئے. ساتھ ہی عدالتوں اور ذرائع ابلاغ پر فوج کے مبینہ اثر و رسوخ میں اضافہ دیکھا گیا. سیاسی جماعتوں کو ذرائع ابلاغ تک مساوی رسائی حاصل نہیں تھی. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی رہائی کے بعد سابق وزیراعظم نواز شریف کو سروسز ہسپتال سے ان کی رہائش گاہ جاتی عمرہ منتقل کر دیا گیا ہے. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے تصدیق کی ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی رہائش گاہ میں انتہائی نگہداشت کا خصوصی یونٹ قائم کر دیا گیا ہے۔ ان کے بقول نواز شریف کو شریف میڈیکل سٹی ہسپتال کے بجائے ان کی رہائش گاہ پر طبی سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ ڈاکٹرز نے کیا ہے۔ نواز شریف کے معالجین کے مطابق ان کی صحت اب قدرے بہتر ہے، لہذا ان کے مزید علاج کے انتظامات ان کی رہائش گاہ پر ہی کیے گئے ہیں۔ نواز شریف 16 روز تک سروسز ہسپتال میں زیر علاج رہے۔ کابل میں پاکستانی سفارتخانے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کونسل سیکشن کی بندش کے دوران سفارتخانہ ہنگامی طبی بنیادوں پر مریضوں کی ویزا درخواستوں پر کام کرتا رہے گا۔ پاکستان نے پیر کے روز سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ویزا سیکشن غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا تھا۔ افغان صدارتی محل نے کہا ہے کہ وہ کابل میں پاکستانی سفارتکاروں کو ہراساں کرنے کے پاکستانی وزارت خارجہ کے دعوے کی تحقیقات کرے گا۔ پاکستانی سفارتخانے کی اطلاعات کے مطابق روزانہ تقریباً 1500 افغان ویزے کے حصول کے لیے سفارتخانے آتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کی حکومتیں سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک دیو جی کے 550ویں جنم دن کے موقع پر رواں ماہ کرتارپور راہداری کا افتتاح کر رہی ہیں۔ پاکستان میں ہونے والی افتتاحی تقریب میں بھارت سمیت دنیا بھر سے آنے والے سکھ یاتری شریک ہوں گے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع ناروال میں واقع گردوارہ کرتارپور صاحب سے بھارتی سرحد تک جانے والی راہداری کی تعمیر پر بھارتی پنجاب کے کچھ علاقوں میں پاکستانی وزیراعظم عمران خان کی تصاویر بھی آویزاں کی گئی ہیں۔ راہداری کی 9 نومبر کو ہونے والی افتتاحی تقریب سے قبل سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کرتارپور راہداری سے متعلق پیغامات اور ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں، اور دنیا بھر میں آباد سکھ اس راہداری کے افتتاح پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ادھر بھارت کی ریاست پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن ریٹائرڈ امرندر سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ کرتارپور راہداری کھولنے کے پیچھے پاکستانی فوج اور اس کی خفیہ ایجنسی ISI کا ہاتھ ہے۔ بھارتی جریدے انڈیا ٹوڈے کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کیپٹن امرندر سنگھ نے کہا ہے کہ اگست 2018 میں عمران خان کے بطور وزیر اعظم حلف برداری سے قبل ہی پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھارتی جماعت کانگریس کے رہنما نوجوت سنگھ سندھو کو بتایا تھا کہ پاکستان کرتارپور راہداری کھول رہا ہے۔ بھارت نے اپنے زیر انتظام کشمیر سے خصوصی آئینی حیثیت اگست میں ایک ایسے وقت میں واپس لی جب سیاحت کا سیزن عروج پر ہوتا ہے۔ تقسیم کے باعث سیاحت تو متاثر ہوئی، مگر جو وادی سے باہر گیا اس کی واپسی کا سلسلہ ابھی کسی حد تک رکا ہوا ہے، مگر بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو حالات کی پرواہ کیے بغیر گھومنے کے لیے پھر بھی وادی میں آتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ملاقات کروائی ہے ہماری نئی دہلی میں نمائندہ ریتی جوشی نے، جو کچھ دیر میں آپ کے لیے ہم پیش کریں گے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران نے قوم کے زیر زمین فرد و جوہری پلانٹ کو گیس کی فراہمی شروع کر دی ہے۔ ماہرین کے مطابق ایران کا یہ اقدام امریکہ کے ساتھ 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ ایرانی صدر نے منگل کو سرکاری ٹی وی پر نشر ہونے والے بیان میں کہا کہ ایران کا جوہری معاہدے سے مرحلہ وار دستبرداری کا یہ چوتھا اقدام ہے۔ عالمی ایٹمی توانائی کے ادارے میں ایران کے مندوب کاظم غریب آبادی کے مطابق ایران نے اپنے اس اقدام سے ادارے کو آگاہ کر دیا ہے۔ ایران نے بدھ سے زیر زمین فرد و جوہری پلانٹ میں نصب سینٹریفیوجز کو یورینیم ہیکسا فلورائڈ گیس کی فراہمی شروع کر دی ہے۔ حسن روحانی نے جوہری معاہدہ بچانے کے لیے برطانیہ، جرمنی اور فرانس کو مزید 2 ماہ کی مہلت دی ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ یہ ممالک جوہری معاہدے کے فریق تھے، لہذا امریکی پابندیوں سے ایران کو بچانے کے لیے یہ کردار ادا کریں۔ میکسیکو میں مسلح افراد کے حملے میں 9 امریکی شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے تمام افراد عورتیں اور بچے تھے، جبکہ میکسیکو میں حالیہ برسوں کے دوران امریکی شہریوں پر ہونے والا یہ سب سے ہلاکت خیز حملہ ہے۔ ہلاکتوں کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پڑوسی ملک میکسیکو کی حکومت کو منشیات کا دھندا کرنے والے گروہوں کے خلاف مشترکہ کارروائی کرنے کی پیشکش کی ہے۔ قیاس ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکی شہریوں پر اس حملے میں منشیات فروش گروہ ہی ملوث تھے۔ یورپی یونین کے لیے امریکی سفیر گارڈن سانڈلینڈ نے اقرار کیا ہے کہ انہوں نے یوکرین کے حکام سے کہا تھا کہ ان کو دی جانے والی امریکی فوجی امداد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ڈیموکریٹ حریف جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات سے مشروط ہے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق سونڈلینڈ صدر ٹرمپ کے خلاف جاری مواخذے کی تحقیقات کے سلسلے میں ایوان نمائندگان کی متعلقہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے, جس نے منگل کو ان کے بیان حلفی کی تفصیلات جاری کی ہیں. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. العزیزیہ ملز کیس میں سزا یافتہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سروسز ہسپتال لاہور سے جاتی عمرہ منتقل کر دیا گیا ہے. ان کی صاحبزادی مریم نواز بھی رہائی ملنے پر ان کے ہمراہ جاتی عمرہ چلی گئی ہیں. طبی ماہرین کے مطابق نواز شریف کی صحت اب پہلے سے بہتر ہے. یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے لاہور سے ضیاء الرحمان نے.
سروسز ہسپتال لاہور میں 16 روز سے زیر علاج نواز شریف کو ان کے گھر جاتی عمرہ منتقل کر دیا گیا ہے. نواز شریف کے ہسپتال سے گھر منتقلی کے وقت ان کی والدہ شمیم بیگم اور چھوٹے بھائی شہباز شریف بھی ساتھ تھے. نواز شریف کے علاج پر مامور سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے پرنسپل پروفیسر محمود ایاز کہتے ہیں کہ نواز شریف کی صحت اب قدرے بہتر ہے, جس کے باعث انہیں محدود چہل قدمی اور تھوڑی بہت ورزش کی اجازت دے دی گئی ہے, جبکہ ان کے پرہیزی کھانوں میں بھی کمی کر دی گئی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز نے بتایا کہ نواز شریف کا بلڈ پریشر اب کنٹرول میں ہے, جبکہ شوگر ابھی کنٹرول میں نہیں. ڈاکٹر محمود ایاز کے مطابق نواز شریف کے بہت سارے جینیٹک ٹیسٹ پاکستان میں ہو جاتے ہیں, لیکن ان کی معلومات کے مطابق نواز شریف کا مطلوبہ جینیٹک ٹیسٹ پاکستان میں دستیاب نہیں. نواز شریف اس ٹیسٹ کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں یا نہیں, اس کا انہیں کوئی علم نہیں.
دیکھیں, ان کی تشخیص ہوئی ہے تو ہم ان کا علاج کر رہے ہیں. تشخیص ان کی ہم مکمل طور پہ کر چکے ہیں. ان کو ایڈیوپیتھک تھرومبوسائٹوپینک پرپرا ہے, اسی کا ان کا علاج ہو رہا ہے. اسی کی وجہ سے جو گریجولی ان کی حالت میں بہتری آئی ہے. یہ تمام علاج جو ہیں ایک کمپریہنسو کیئر کے تحت ہوں, جو کہ شاید سارے کے سارے شاید ایک کمپریہنسو انڈر ون روف شاید پاکستان میں اویلیبل نہ ہو پائیں.
مریم نواز کو لاہور ہائی کورٹ نے 4 نومبر کو ضمانت پر رہا کیا تھا, لیکن ان کی روپکار جاری نہیں ہو سکی تھی. 6 نومبر کو عدالتی حکم پر مریم نواز کا پاسپورٹ, 1-1 کروڑ روپے کے 2 ضمانتی مچلکے اور 7 کروڑ روپے جمع کرانے پر ان کی روپکار جاری ہوئی, جس کے بعد مریم نواز قانونی طور پر رہا ہو گئی. پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کی زیر نگرانی شریف میڈیکل سٹی نے جاتی عمرہ میں نواز شریف کے گھر ایک انتہائی نگہداشت یونٹ قائم کر دیا ہے, جہاں 24 گھنٹے ڈاکٹرز موجود ہوں گے. مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا کہ نواز شریف کے پلیٹلیٹس کم ہونے کے باعث انہیں انفیکشن کا شدید خطرہ ہے. نواز شریف کی صحت 21 اکتوبر کو اس وقت خراب ہوئی جب وہ قومی احتساب بیورو لاہور کی حراست میں تھے. نواز شریف کو لاہور ہائی کورٹ نے چودھری شوگر ملز کیس میں طبی بنیادوں پر ضمانت دی ہے, جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس کی سزا معطل کر کے انہیں 8 ہفتوں کی ضمانت دی ہے. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا مشترکہ اجلاس ہوا, جس میں آئی ایم ایف مشن کے نمائندوں نے پاکستانی قانون سازوں کے سوالوں کے جواب دیے. کمیٹی کے ارکان نے آئی ایم ایف سے پاکستان کے لیے معاشی اہداف نرم کرنے کا مطالبہ کیا. اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ.
سابق وزیر خزانہ اسد عمر اور سینیٹر فاروق ایچ نائک کی زیر صدارت قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا مشترکہ اجلاس اسلام آباد میں ہوا, جس میں آئی ایم ایف مشن کے نمائندوں نے پاکستانی ارکان پارلیمنٹ کو آئی ایم ایف پروگرام اور پاکستان کی معاشی حالت کے حوالے سے مختلف سوالات کے جواب دیے. اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے فاروق ایچ نائک نے کہا کہ آئی ایم ایف نے کلیئر کیا ہے کہ یہ ہمارا نہیں بلکہ حکومت پاکستان کا پروگرام ہے. انہوں نے کہا کہ سروسز پر سیلز ٹیکس صوبائی معاملہ ہے, اس کو حکومت سینٹرلائز کرنا چاہتی ہے. اگر سیلز ٹیکس سینٹرلائز ہوا تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی.
آپ آئی ایم ایف کو بلیم نہ کریں زیادہ, ہم کو اپنی گورنمنٹ آف پاکستان کو دیکھنا ہے, کیونکہ انہوں نے 3 سوالات پر انہوں نے یہ جواب دیا, یہ ہمارا پروگرام نہیں, آپ کا پروگرام ہے. اور جو سب سے جو امپورٹنٹ پارٹ ہے جو گورنمنٹ جا رہی ہے جو سیلز ٹیکس اینڈ سروسز ہے جو کہ پروونسز کے ڈومین میں ہے 18ویں ترمیم کے بعد اس کو یہ سینٹرلائز کرنا چاہتے ہیں۔
اجلاس میں ارکان نے مطالبہ کیا کہ اصلاحات کا عمل مرحلہ وار کیا جائے، ایکسچینج ریٹ پر بھی حکومت پاکستان سے نرم رویہ رکھا جائے۔ کمیٹی ارکان کے شکوا پر آئی ایم ایف حکام نے کہا کہ ایکسچینج ریٹ ایک بتدریج عمل ہے۔ اسد عمر کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ایکسچینج ریٹ کی فری فلوٹ کی شرط ختم کر دی تھی،
پبلکلی سٹیٹ کر چکے ہیں کہ فری فلوٹ نہیں ہوگا، ہمارا ایک مارکیٹ بیس فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ ضرور ہے، فری فلوٹ کی شرط جو ہے ختم کر دی تھی آئی ایم ایف نے۔
اجلاس میں شریک سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے اجلاس میں پاکستان کی نہیں کسی اور ملک کی باتیں ہو رہی تھیں، حکومت کے اعداد و شمار اور زمینی حقائق مختلف ہیں، ہمیں جواب آئی ایم ایف نہیں حکومت پاکستان دے گی۔ اجلاس میں وزیر خزانہ موجود نہیں تھے۔
ہم آئی ایم ایف سے جواب دینی ہے، پاکستان کی عوام سے جواب دیں ہیں، تو آپ جتنی بھی جگلری کریں فگرز کی اور کہیں کہ ہمارا یہ ریڈکشن بہتر ہے اور جو بھی ہو رہا ہے کچھ تو خیال کریں۔
اسد عمر کا کہنا تھا کہ پاکستان ریونیو اتھارٹی بنانے کا مجھے نہیں پتا، اخبارات میں اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ آئی ایم ایف کمیشن اس وقت پاکستان کے دورے پر ہے اور پاکستان کو 94 کروڑ ڈالر کی نئی قسط جاری کی جانی ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
3 روز کے بعد کرتارپور کوریڈور کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ اس معاملے پر جہاں پاکستان میں جوش و خروش ہے، وہیں بھارت میں خوشی کے ساتھ ساتھ تشویش کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ بعض سیاستدانوں اور تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پاکستان اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس سے پنجاب میں دہشت گردی کے ابھرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیل نئی دہلی سے سہیل انجم نے ارسال کی ہے۔
پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ نے کہا ہے کہ پاکستان کے ذریعے کرتارپور کاریڈور کا کھولا جانا ایک تلخوشینی لمحہ ہے، تاہم انہوں نے 70 سال پرانے مطالبے کو تسلیم کیے جانے پر مبینہ طور پر پاکستان کی نیت پر شبہے اور اندیشے کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے انڈیا ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے یہ مطالبہ پہلے کیوں نہیں تسلیم کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ کاریڈور کھولنے میں پاکستان کی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کا ہاتھ ہے۔ ان کے بقول عمران خان کی نئی حکومت کے باضابطہ اعلان سے قبل ہی وہاں کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اعلان سے اس کا ثبوت مل جاتا ہے۔ کاریڈور کھولنے کے سلسلے میں پاکستان میں جس جوش و خروش کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، بھارت میں ویسا نظر نہیں آتا۔ بعض حلقوں کا خیال ہے کہ یہاں اس کی اہمیت کو کم کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایک سینئر تجزیہ کار پرتاپ سوموونشی اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
کوئی ڈاؤن پلے نہیں کیا جا رہا ہے انڈیا میں، اور انڈیا میں بہت سارے مسائل ہیں اور جو چیزیں پازیٹو جیسچر ہیں اس پازیٹو جیسچر کو سب نے ویلکم کیا۔
ادھر خفیہ رپورٹوں میں یہ وارننگ دی گئی ہے کہ دہشت گردوں کے گروپ کو پنجاب کے ڈیرا بابا نانک علاقے کے نزدیک جہاں 9 نومبر کو تقریب کا افتتاح ہوگا در اندازی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ سینئر کانگریس رہنما نوجوت سنگھ سدھو وزیر اعظم عمران خان کی دعوت پر افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے وزارت خارجہ سے اجازت طلب کرنے کے لیے دوسری مرتبہ درخواست دی ہے۔ ان کی اہلیہ اور سیاستدان نوجوت سنگھ کور نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا،
صاحب نے اپلائی ضرور کیا ہے ابھی اس کے لیے کہ وہ وہاں جا سکیں، کیونکہ ان کو عمران خان کی آفس کی طرف سے اسپیشل انویٹیشن آیا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اس موقع پہ ضرور رہو، کیونکہ آپ آئے تھے اور آپ نے ریکویسٹ کی تھی اس کے لیے، سو آپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔
دنی اسنا نوجوت سنگھ سدھو کے حامیوں نے منگل کے روز امرتسر میں ہورڈنگز اور پوسٹرز آویزاں کر کے عمران خان کے اس قدم کا خیر مقدم کیا اور کاریڈور کھولنے کے سلسلے میں عمران خان اور نوجوت سنگھ سدھو کو ہیرو قرار دیا، لیکن چند گھنٹوں کے بعد ہی انہیں اتار لیا گیا۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں کشیدگی کے باعث دو طرفہ تجارت اور آمد و رفت کے علاوہ افغانستان سے پشاور آنے والے ان مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کو سخت مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے جو بغرض علاج معالجہ آتے ہیں۔ افغانستان میں معیاری علاج معالجی کی سہولیات ناپید ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ پشاور کے نجی اور سرکاری ہسپتالوں سے رجوع کرتے ہیں۔ پشاور سے یہ تفصیل دے رہے ہیں شمیم شاہد۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیاسی اور سفارتی تعلقات دن بدن کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، جس سے نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت اور آمد و رفت پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ مشکلات افغانستان کے ان مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کو درپیش ہے جو پشاور علاج کی غرض سے آتے ہیں۔ پشاور میں افغانستان کے کونسلیٹ کی بندش کے باعث پاکستان سے محنت مزدوری اور تجارت کے لیے افغانستان جانے والے لوگوں کی تعداد میں بھی کافی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. 2014-2015 میں ویزا اور پاسپورٹ کی پابندی کے نفاذ سے قبل پاکستان آنے والے افغان شہریوں کی تعداد روزانہ کی بنیاد پر 4,000 سے 5,000 تک تھا، جبکہ 90 کی دہائی کے بعد اور رواں صدی کے ابتدائی 5 سالوں کے دوران روزانہ 10,000 سے 15,000 تک افراد تورہم کی سردی گزرگاہ کے راستے آمد و رفت کرتے تھے، مگر اب پابندیوں اور کشیدہ تعلقات کے نتیجے میں آنے والوں کی تعداد میں کافی کمی ہوئی ہے. پشاور میں افغانستان کے کونسل جنرل محمد آشم خان نیازی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغانستان سے پاکستان آنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر ویزا کے حصول میں مشکلات کے باعث زیادہ تر لوگ آنے سے قاصر ہے. پشاور کے ایک نجی اسپتال میں علاج کے لیے جلال آباد افغانستان سے آنے والے اجمل خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
ہم چاہتے ہیں ہم دونوں مسلمان لوگ کیا دونوں کے آپس میں پیار محبت ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں پر رشتے ہوئے، ہم ڈاکٹر کے لیے آتے ہیں، یہاں پر وہاں پر ویزے کے لیے جاتے ہیں، تو بہت مشکلات کا سامنے ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں دونوں گورنمنٹ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، اگر یہ دونوں آپس میں بیٹھ جائے اس کو ختم کر دیے کشیدگی کو.
کابل شہر سے تعلق رکھنے والے فواد نے بھی ویزا کے حصول میں مشکلات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا،
این بی سی میں تھوڑا سا رش زیادہ ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو آسان طور پر ویزا نہیں ملتا ہے. جو مریض لوگ ایمرجنسی لوگ ہوتے ہیں وہ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں.
پاکستان اور افغانستان کی ٹرانسپورٹروں کی تنظیم کے عہدیدار شاکر افریدی کا کہنا ہے،
پتہ نہیں یہ کس کا نظر لگا ہوا ہے، یہ 70 سال سے پاکستان اور افغانستان کا رشتہ بہت مضبوط آ رہا تھا، لیکن یہ 5-6 سال میں جو کشیدگی بڑی ہے.
چند روز قبل کابل میں انٹیلیجنس اداروں کے اہلکاروں کی مبینہ طور پر ہراساں کرنے کے الزام میں پاکستانی سفارت خانے کی ویزا سیکشن کو بند کر دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں اسلام آباد میں افغان سفیر کو وزارت خارجہ نے بلا کر انہیں ایک احتجاجی مراسلہ تما دیا تھا. تاہم افغان سفیر نے الزام لگایا ہے کہ وزارت خارجہ میں پاکستانی حکام کے ساتھ اجلاس میں انٹیلیجنس اہلکار بھی شامل تھے. پاکستان نے افغان حکومت سے کابل میں تعینات اپنے سفارتکاروں کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
اکتوبر کو کراچی سے شروع ہونے والا جمعیت علماء اسلام فے کا حکومت کے خلاف احتجاجی جلوس اسلام آباد پہنچنے کے بعد دھرنے کی شکل اختیار کر چکا ہے. اس دوران حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے کئی دور ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے. یہ رپورٹ ہمیں دی ہے علی فرقان نے اسلام آباد سے.
حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جے یو آئی ایف کے دھرنے کے معاملے پر کئی مذاکراتی دور ہو چکے ہیں، لیکن حکومت مخالف آزادی مارچ اب بھی جاری ہے. دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے مارچ کے شرکا کے وفاقی دارالحکومت قیام کو ایک ہفتہ ہونے کو ہے، اور سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ مزید کتنا عرصہ دھرنا دیے رہیں گے. تجزیہ کار مظہر عباس کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان 2008 کے انتخابات کے بعد سے تحریک چلانا چاہتے تھے، لیکن ان کے اس مطالبے کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے حمایت نہ مل سکی. مظہر عباس کے مطابق مولانا فضل الرحمان انتہائی اقدام کی جانب نہیں جانا چاہیں گے، کیونکہ اس کے نتیجے میں حکومت فوج کو معاملات سنبھالنے کی دعوت دے سکتی ہے.
جو چیز ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ، جس میں شاید مولانا فضل الرحمان کو بھی لچک دکھانی پڑے گی، وہ ایک ایسے کمیشن پر اتفاق رائے ہے، ہو سکتا ہے کہ جو کمیشن 2018 کے انتخابات کی تحقیقات کرے، اور ان انتخابات کی تحقیقات کے نتیجے میں اگر یہ بات ثابت ہو کہ 2018 کے الیکشن میں جو ہے دھاندلی ہوئی تھی، تو پھر نئے انتخابات کی بات ہوگی.
صحافی ایم بی سومرو کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے مطالبات میں اہم ترین وزیر اعظم کا استعفیٰ ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان بار بار اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنے کی بات کر رہے ہیں، تاہم اس کے لیے سیاسی قوتوں کو بیانات سے بڑھ کر اقدامات اٹھانا ہوں گے.
وزیر اعظم کی استعفیٰ والی جو شرط ہے اور نئے انتخابات، وہ اس مذاکرات کو بند گلی میں دھکیل رہے ہیں.
مظہر عباس کہتے ہیں کہ حکومت حزب اختلاف کے مطالبات پر مذاکرات تو کر رہی ہے، تاہم وہ چودھری برادران کے ذریعے ہونے والی بات چیت سے نتائج کی توقع رکھتے ہیں. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان اپنے احتجاج کے دائرے کو بڑھاتے ہوئے ملگیر ہڑتال کی تجویز پر اپوزیشن جماعتوں کو قائل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد.
ریاست کینٹکی میں ریپبلکن کے موجودہ گورنر میٹ بیون اپنے مد مقابل ڈیموکریٹ امیدوار این ڈی بشیر سے ووٹوں کی گنتی میں پیچھے ہیں، باوجود اس کے کہ صدر ٹرمپ کی مدد ان کو حاصل ہے. یہ رپورٹ دے رہے ہیں اسد حسن۔
ایسے میں جب ریاست کینٹکی میں گورنر کے انتخاب کے لیے ووٹوں کی گنتی تقریباً مکمل ہو چکی ہے، ڈیموکریٹس امیدوار اینڈی بشیر 49.2% ووٹوں کے ساتھ برتری حاصل کیے ہوئے ہیں۔ موجودہ گورنر ریپبلکن میٹ بیون کو 48.8% ووٹ ملے ہیں۔
Tonight, voters in Kentucky sent a message loud and clear for everyone to hear.
ڈیموکریٹ رہنما اینڈی بشیر کہہ رہے ہیں کہ آج کینٹکی کے ووٹروں نے صاف اور واضح پیغام دیا ہے جو ہم سب کو سننا چاہیے۔ پیغام یہ ہے کہ ہمارے انتخابات رائٹ بامقابلہ لیفٹ نہیں ہیں بلکہ رائٹ بامقابلہ رانگ ہیں، یعنی دائیں اور بائیں بازو کی سیاست پر تفریق نہیں، غلط اور درست کی بنیاد پر ہیں۔ اب سنتے ہیں ریپبلکن گورنر میٹ بیون کے الفاظ۔
We want the process to be followed and there is a process.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک طریقہ کار کی پیروی چاہتے ہیں اور طریقہ کار موجود ہے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ چند ایک نہیں بلکہ کافی بےضابطگیاں ہوئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کتنی، کس طرح کی بےضابطگیاں ہوئی ہیں اور ان کا اثر کیا ہوا۔ اگر یہ بےضابطگیاں ہوئی ہیں تو قانون کے مطابق اس کا تعین بھی کیا جائے گا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ریاست کینٹکی میں گورنر کا الیکشن آئندہ سال صدارتی انتخابات میں صدر ٹرمپ کے اپنے انتخابات میں امکانات کا بھی اشارہ دیتا ہے۔ صدر ٹرمپ خود پیر کے روز ریاست کینٹکی پہنچے تھے تاکہ گورنر بیون کے دوبارہ انتخاب کے لیے مہم میں جان ڈال سکیں اور سال 2020 میں اپنے انتخابات کے لیے امکانات بہتر بنا سکیں۔ اسی اثنا میں مسیسیپی میں ٹرمپ کے حمایت یافتہ ریپبلکن امیدوار ٹیڈ ریویز نے بآسانی ڈیموکریٹ مد مقابل کو شکست دے دی۔ منگل کے روز ریاست ورجینیا میں ڈیموکریٹس نے گزشتہ 20 برسوں میں پہلی مرتبہ ریاست کی قانون ساز اسمبلی کے دونوں ایوانوں میں کنٹرول حاصل کر لیا۔ صدر ٹرمپ بدھ کے روز ریاست لوزیانا پہنچے ہیں جہاں ریپبلکن امیدوار ایڈی رپسن اپنے ڈیموکریٹ مخالف گورنر جان بیل ایڈورڈ کو شکست دینے کے لیے میدان میں ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جہاں فضائی آلودگی کئی سالوں سے عوام کے لیے لمحہ فکریہ بن چکی ہے، وہیں سائنسداں اس کے حل کے طریقے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے کل فضلے کا 40% زرعی مواد پر مشتمل ہے، جسے کھلی فضا میں جلایا جائے تو بنتی ہے اسموک، اور اگر ری سائیکل کر کے استعمال کیا جائے تو بنتا ہے ماحول دوست ایندھن۔ صوبہ پنجاب کے شہر مریدکے میں لاہور سمیت آس پاس کے شہروں سے ایسے ہی فضلہ جمع کر کے سستی گیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ رپورٹ پیش کر رہی ہیں سمن خان۔
لاہور سے تقریباً 60 کلومیٹر دور مرید کے میکائم اس فیکٹری میں بایو ماس کی ریسائکلنگ ہوتی ہے۔ گائے کے گوبر، پولٹری اور زرعی فضلے، لکڑی کے برادے، گھاس اور پتوں کو ملا کر ایک ایسے کارتوس کی شکل دی جاتی ہے جو بندوق میں نہیں بلکہ گیسی فائر نامی چولہے میں جلایا جاتا ہے، جو اوپلوں یا لکڑی سے جلائے جانے والے روایتی چولہے کا متبادل ہے۔
لکڑی کا یا کسی بھی ایگریکلچر ویسٹ کا ایک خصوصیت ہوتی ہے جسے ہم تیل بھی کہہ سکتے ہیں، وہ تیل اس کے باہر نکل آتا ہے اور اس کے اوپر ایک کور سا بنا لیتا ہے اور اس کی بلک ڈینسٹی انکریز کر لیتا ہے۔ گیسیفائنگ یونٹ بنا رہے ہیں جو آپ اس میں وڈ پیلٹس ان پٹ کر دیں اور آپ کو وہ گیس دے دے گا۔
لاہور کی سطح پر کام کرنے والا عمل فور لائف نامی یہ ادارہ چند ماحول دوست ساتھیوں نے 2 سال قبل شروع کیا۔ مقصد تھا لاہور اور آس پاس کے علاقوں سے ایسا بایو ماس اکٹھا کرنا جو اگر کھلی فضا میں علیحدہ علیحدہ جلایا جائے تو اس کا دھواں مضر صحت سموک کا باعث بنتا ہے۔ عمل فور لائف اب اس منصوبے کو ان علاقوں تک پھیلانا چاہتا ہے جہاں قدرتی گیس کی سہولت نہیں۔
بڑے ایریے سے ایک ویسٹ کو کلیکٹ کر کے لانا، اس کے اوپر ٹرانسپورٹیشن، لیبر کاسٹ زیادہ آ جاتی ہے، اس لیے یہ ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ اس کو یونین کونسل لیول کے اوپر ہی چھوٹے یونٹ لگائے جائیں اور وہیں ہمارا ویسٹ ہے اس کو وہیں پہ اکٹھا کر کے وہیں پہ اس کے پیلٹس بنا کے اسی یونین کونسل میں اس کو یوٹیلائز کر لیا جائے، سیل کر دیا جائے۔
اس کا استعمال دیہی علاقوں کی خواتین کے لیے بھی آسان بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔
فین ہے وہ ہمیں اس کی سیکنڈری جو اس کی ایئر ہے اور پرائمری ایئر کو مکس کر کے ہم چلاتے ہیں۔ اس فین کو چلانے کے لیے ہمیں تھوڑی سی انرجی چاہیے ہوتی ہے، وہ آپ پاور بینک سے بھی چلا سکتے ہیں، کسی موبائل فون کے کسی بھی اڈاپٹر سے چلا لیں، عام موبائل فون جو عام ہم استعمال کرتے ہیں۔ سولر کی ہم پلیٹس بھی ساتھ دیں گے، سولر کے ذریعے آپ کو کسی بجلی کی ضرورت نہیں ہے، سولر سے آپ ڈائریکٹلی اس کے چولہے کو چلا سکتے ہیں ایزیلی۔
بھی زیادہ بھی کٹ بھی آ۔
اسی پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں میں زیرو ویسٹ کے متعلق شعور اجاگر کیا جا رہا ہے، جس میں مختلف سکولوں میں بچوں کو گیلے اور خشک کچرے کے لیے دو الگ کوڑا دان استعمال کرنا سکھایا جا رہا ہے تاکہ ریسائکلنگ میں مشکل نہ ہو۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو درپیش ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا انتظار کرنے کی بجائے انفرادی طور پر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سرسبز اور صاف ستھرے پاکستان کی جانب اٹھنے والا ہر قدم ہی اہم ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کابل میں پاکستانی سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کونسلر سیکشن کی بندش کے دوران سفارت خانہ ہنگامی طبی بنیادوں پر مریضوں کی ویزا درخواستوں پر کام کرتا رہے گا۔ پاکستان نے پیر کے روز سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ویزا سیکشن غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا تھا۔ افغان صدارتی محل نے کہا ہے کہ وہ کابل میں پاکستانی سفارتکاروں کو ہراساں کرنے کے پاکستانی وزارت خارجہ کے دعوے کی تحقیقات کرے گا۔ پاکستانی سفارت خانے کی اطلاعات کے مطابق روزانہ تقریباً 1500 افغان ویزے کے حصول کے لیے سفارت خانے آتے ہیں۔ اسلام آباد میں قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں آئی ایم ایف مشن کے نمائندوں نے پاکستانی ارکان پارلیمان کے سوالوں کے جواب بھی دیے۔ کمیٹی ارکان نے آئی ایم ایف سے پاکستان کے لیے معاشی اہداف نرم کرنے کا مطالبہ کیا۔ سابق وزیر خزانہ اسد عمر اور سینیٹر فاروق ایچ نائک کی زیر صدارت قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا مشترکہ اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس میں آئی ایم ایف کے مشن کے نمائندوں نے پاکستانی ارکان پارلیمنٹ کو آئی ایم ایف پروگرام اور پاکستان کی معاشی حالت کے حوالے سے بات کی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے فاروق ایچ نائک نے کہا کہ آئی ایم ایف نے کلیئر کیا ہے کہ یہ ہمارا نہیں بلکہ حکومت پاکستان کا پروگرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ سروسز پر سیلز ٹیکس صوبائی معاملہ ہے، اس کو حکومت سینٹرلائز کرنا چاہتی ہے۔ اگر سیلز ٹیکس سینٹرلائز ہوا تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ اجلاس میں ارکان نے مطالبہ کیا کہ اصلاحات کا عمل مرحلہ وار کیا جائے، ایکسچینج ریٹ پر بھی حکومت پاکستان سے نرم رویہ رکھا جائے۔ کمیٹی ارکان کے شکوے پر آئی ایم ایف حکام نے کہا کہ ایکسچینج ریٹ ایک بتدریج عمل ہے۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز کی رہائی کے بعد سابق وزیراعظم نواز شریف کو سروسز ہسپتال سے ان کی رہائش کا جاتی عمرہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے تصدیق کی ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی رہائش گاہ میں انتہائی نگہداشت آئی سی یو کا خصوصی یونٹ قائم کر دیا گیا ہے۔ ان کے بقول نواز شریف کو شریف میڈیکل سٹی ہسپتال کے بجائے ان کی رہائش گاہ پر طبی سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نواز شریف کو منگل ہی کو سروسز ہسپتال سے منتقل کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں، تاہم اطلاعات کے مطابق نواز شریف نے اپنی صاحبزادی مریم نواز کی رہائی تک سروسز ہسپتال سے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ نواز شریف کے معالجین کے مطابق ان کی صحت اب قدر بہتر ہے، لہذا ان کے مزید علاج کے انتظامات ان کی رہائش گاہ پر ہی کیے گئے ہیں۔ نواز شریف 16 روز تک سروسز ہسپتال میں زیر علاج رہے۔ بلوچستان کے بعض علاقوں میں ایک طرف جنگلات کی بے دریغ کٹائی کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری جانب ضلع ژوب میں ایک جنگل ایسا بھی ہے جسے مقامی لوگوں نے محفوظ رکھنے کے لیے قرآن پر حلف لیا ہے۔ ژوب سے اس جنگل کی کہانی سنا رہے ہیں مرتضی زہری اپنی اس رپورٹ میں۔
30 سال پہلے تک ژوب کے اس گھنے جنگل سے لوگ درخت کاٹ کر لکڑی فروخت کرتے تھے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے امائدین نے ایک جرگہ بلایا۔ جرگے نے لوگوں سے قرآن پر حلف لیا کہ اب جنگل سے کوئی بھی لکڑی کاٹ کر استعمال یا فروخت نہیں کرے گا۔
قرآن پر حلف لیا اور بعد میں اسٹیمپ پر بھی لکھا گیا، اب صرف خشک لکڑیاں امام مسجد کو دی جاتی ہیں۔
جلال خان اور ان کے ساتھیوں کی نظر میں جنگل کی حفاظت کو قرآن پر لیے گئے حلف کے باعث شرعی حیثیت حاصل ہے۔ اسے یقینی بنانے کے لیے وہ رضاکارانہ طور پر کوششیں کر رہے ہیں۔
کبھی کبھی پکنک والے رات کے وقت آتے ہیں اور چوری سے درخت کاٹتے ہیں، اس کے لیے ہم اس ٹیلے کی چوٹی پر پہرا دیتے ہیں۔
علاقے کے عمائدین کے مطابق جنگل کی کٹائی کو روکنے سے یہاں کے ماحول پر اچھا اثر پڑا ہے۔
یہاں پہ یہی ہماری جو زوب ایریاز ہیں، یہی جنگل ہے، ایک سامنے جو جنگل ہے، باقی ایریا جنگل نہیں ہے، بارشیں ہوتی ہیں یہاں پہ، پہلے سالوں میں برف باری بہت زیادہ پڑتی تھی۔
جنگل میں زیادہ تر شنے اور زیتون کے درخت ہیں، ان سے حاصل ہونے والا پل اور آمدنی گاؤں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ زوب کے علاقے کلی عثمانزئی بابڑ کا یہ جنگل عام لوگوں کے لیے ایک تفریح گاہ بھی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے مقامی آبادی 30 سال پرانے حلف پر آج بھی قائم ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ سیر کے لیے آنے والے بھی اس وعدے کا احترام کریں۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، زوب، بلوچستان۔
بھارت نے اپنے زیر انتظام کشمیر سے خصوصی آئینی حیثیت اگست میں ایک ایسے وقت میں واپس لی جب سیاحت کا سیزن عروج پر ہوتا ہے۔ تقسیم کے باعث سیاحت تو متاثر ہوئی، مگر جو وادی سے باہر گیا اس کی واپسی کا سلسلہ ابھی کسی حد تک رکا ہوا ہے۔ مگر بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو حالات کی پرواہ کی بغیر گھومنے کے لیے پھر بھی وادی میں آئے۔ ان سے ملاقات کر رہی ہیں ہماری نمائندہ ریتل جوشی۔
زمین پر جنت کہلائے جانے والے کشمیر میں اپنی شادی کی 25ویں سالگرہ منانے کا خواب دیپا کمار نے برسوں سے دل میں بسا رکھا تھا۔ سالگرہ آئی تو جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹ چکا تھا اور وادی سیاحوں سے خالی ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود دیپا یہاں آ ہی گئی۔
370 جو ہٹا ہے یہاں پر، لوکیشن جو ہے یہاں کی، جو خوبصورتی ہے وہ آگے ملتی ہے نہیں ملتی ہے، تو اس سے پہلے ہم نے کہا اس کو دیکھ کے آئیں کیسا ہے۔
مشرقی بھارت سے تعلق رکھنے والے مترا خاندان کو بڑے مالی نقصان سے بچنے کے لیے اس وقت کشمیر آنا پڑا۔ وہ اس لیے کہ ان کے ٹکٹس اور ہوٹل پچھلے سال سے ہی بک ہو گئے تھے۔ گلمرگ جیسے مشہور سیاحتی مقام پر یہ تنہا ہی گھوم رہے ہیں۔
جو آدمی نہیں رہتا تو بینگ اے ٹورسٹ ہمارا بھی کیسا فیل ہوتا ہے، ہم کہاں آیا ہے، یہ تو سناٹا ہے پورا، یہ تو شاید پورا کیا بولتا ہے ڈیڈ آف پلیس ہے، یہاں سے سب پیپل سوئے ہوئے ہیں۔
آس پاس چھائی ویرانگی کے باوجود انوپ کے خاندان کو جگہ اور لوگ دونوں پسند آ رہے ہیں۔
سینک بیوٹی تو بہت سندر ہے، اور یہاں کا لوگ تو بہت کوآپریٹیو ہے، میں نے اتنا کوآپریٹیو تو میں نے سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی پرابلم ہونے سے وہ لوگ تو ایسے مانو اپنا ہی آدمی ہے۔
آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد بہت سارے ٹورسٹ نے کشمیر کے لیے اپنی بکنگز کینسل کی، لیکن جو چند لوگ یہاں پہنچے وہ اب اسی امید کے ساتھ واپس جا رہے ہیں کہ اس خوبصورت جگہ کا نظارہ کرنے وہ ایک بار یہاں دوبارہ لوٹیں گے، لیکن بہتر وقت اور بہتر حالات میں۔ کیمرامین زبیر ڈار کے ساتھ ریتل جوشی، وائس آف امریکہ، گلمرگ۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
دنیا بھر میں انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کے لیے کام کرنے والی خود مختار امریکی تنظیم فریڈم ہاؤس کی سن 2019 کی سالانہ رپورٹ کے مطابق پاکستان جمہوری، سیاسی، مذہبی، سماجی اور اظہار رائے کی آزادی کے لحاظ سے دنیا کے 100 ملکوں میں سے 39ویں نمبر پر ہے۔ رپورٹ میں کن امور کو سراہا گیا ہے اور کن پر تنقید کی گئی ہے، اس بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
رپورٹ کے مطابق پاکستان آزادی اظہار، سیاسی حقوق اور شہری آزادیوں کے حوالے سے جزوی طور پر آزاد ملکوں کی فہرست میں شامل ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں 2018 کے انتخابات میں تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابری، تاہم پاکستان کے انتخابی نتائج پر مبینہ طور پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی، جس کا مقصد رپورٹ کے مطابق پاکستان کی موجودہ حکمران جماعت کو کامیاب کروانا تھا۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس تاثر کو رد کر چکی ہے، جبکہ 2018 کے عام انتخابات سے قبل سیاسی بنیادوں پر پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدواروں اور قائدین کے خلاف مقدمات بنائے اور چلائے بھی گئے۔ اس کے ساتھ سیاسی جماعتوں کو ذرائع ابلاغ تک مساوی رسائی بھی حاصل نہیں تھی۔ فریڈم ہاؤس کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں 2018 کے دوران میڈیا زوال کا شکار رہا، جبکہ جیو اور ڈان نیوز جیسے اداروں کو عارضی بندش کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ صحافیوں کو مبینہ سینسرشپ اور ملک کے باس حلقوں کی طرف سے دباؤ اور ہراساں کرنے کے واقعات کا بھی سامنا رہا۔ رپورٹ میں 2018 کے انتخابی عمل کے دیگر مسائل میں خواتین ووٹر لسٹوں میں اندراج میں مشکلات، احمدی کمیونٹی کے لیے غیر مسلم اقلیت کے طور پر ووٹر لسٹوں میں اندراج کروانے کی شرط اور امیدواروں کی نامزدگی کے لیے مبہم اخلاقی شرائط کا ذکر کیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کے موقر غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ مہدی حسن نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں معلومات تک رسائی کے حق کو یقینی بنانا نہایت ضروری ہے۔
ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں رائٹ ٹو نو جو ہے اسے ایکنالج نہیں کیا جاتا عوام کا، اور نہ اس کو جرنلسٹ فالو کرتے ہیں کہ عوام کو بتائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تو رائٹ ٹو نو جب تک ایکسس ٹو انفارمیشن جو فریڈم آف ایکسپریشن کا حصہ ہے اس پہ پاکستان میں عمل نہیں ہے، اور نہ صرف اب نہیں ہے بلکہ کبھی بھی نہیں ہوا، رائٹ ٹو نو فالو نہیں کیا گیا پاکستان میں۔
سیاسی امور کے تجزیہ کار اور صحافی وجاہت مسعود نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فریڈم ہاؤس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا دنیا کے 100 ملکوں میں سے 39ویں نمبر پر ہونا ان کے بقول کوئی خوشگوار بات نہیں ہے۔
تو یہاں پہ صحافت اور اظہار کی جو آزادی ہے اور جو شہری کا کی جو مساوات ہے، جس کی طرف آپ مائنورٹی رائٹ اصطلاح میں اشارہ فرما رہے ہیں، وہ بہت مخدوش حالت میں ہے۔ جو لوگ اس دنیا ہمارے ملکوں میں نہیں رہتے انہیں معلوم بھی نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ کتنے نظر آنے والے اور کتنے نظر نہ آنے والے دباؤ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ اور میرا یہ کہنا ہے کہ پچھلے سال فروری سے صورتحال زیادہ مخدوش ہوئی ہے۔
فریڈم ہاؤس کی رپورٹ پر حکومت کے کسی عہدیدار کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ حکومت نہ صرف آزادی اظہار سمیت تمام بنیادی حقوق کو یقینی بنانے کے عزم پر قائم ہے بلکہ حکومت بغیر کسی تفریق کے ہر شہری کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے بھی کوشاں ہے۔ جبکہ پاکستان الیکشن کمیشن کے عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ 2018 کے عام انتخابات کو صاف و شفاف بنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/VOA اردو۔
افغانستان کے بامیان صوبے میں درجنوں خواتین نے حال ہی میں اپنے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے ظفر بامیانی کی رپورٹ۔
وسطی افغانستان کے بامیان صوبے کو اس کے دو بڑے تاریخی بدھ مجسموں کے لیے جانا جاتا ہے، جنہیں سن 2001 میں طالبان نے تباہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے طالبان کو وہاں سے نکال دیا گیا اور بامیان ملک کا ایک محفوظ ترین صوبہ بن گیا ہے۔ اب جبکہ وہاں سیکیورٹی کی صورتحال اچھی ہوئی ہے، مقامی لوگ آزادی اور ترقی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بامیان میں پہلی مرتبہ 8 ہفتوں کے ایک تربیتی پروگرام کو مکمل کرنے کے بعد 58 خواتین کے ایک گروپ نے اپنے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیے ہیں۔ ان میں سے ایک نئی ڈرائیور اریزو رضائی کہتی ہیں،
میں بہت خوش ہوں، کار چلانا ضروری ہے، ہر ایک کو اسے سیکھنا چاہیے اور اپنے قانونی حق کا استعمال کرنا چاہیے۔
ہمارا معاشرہ روایتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا نہ سمجھے، لیکن خوش قسمتی سے یہاں بامیان میں کم چیلنجز کا سامنا ہے۔
افغانستان جیسے ایک قدامت پسند ملک میں مذہبی سکالروں کا کافی احترام کیا جاتا ہے، اور جبکہ بیشتر سکالرز اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ عورتیں موسیقی میں حصہ لیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی ڈرائیونگ قابل قبول ہے۔ بامیان کے ایک مذہبی سکالر ابراہیم خلیلی کہتے ہیں،
عورتوں کے کار چلانے پہ پابندی نہیں ہے، تا وقت ہے کہ وہ حجاب کا استعمال کریں۔
فی الوقت بامیان میں تقریباً 100 خواتین ڈرائیونگ کر رہی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایک اچھا مستقبل دیکھتے ہیں۔ ایک اور نئی ڈرائیور حکیمہ اکبری کے الفاظ،
میں گاڑی چلاتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہوں، میں خوش ہوں کہ عورت ہوتے ہوئے مجھے ڈرائیونگ کا موقع ملا۔
بامیان کے ایک شہری عبد الرؤف واحدی نے اپنا رد عمل یوں ظاہر کیا،
اچھی بات ہے کہ خواتین ڈرائیونگ کر رہی ہیں، اس سے ترقی کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرے ملکوں میں خواتین پائلٹ اور ڈاکٹر ہیں، مجھے عورتوں کے کار چلانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اچھی ڈرائیور ہیں، وہ کافی تحمل سے ڈرائیونگ کرتی ہیں۔
ٹریفک پولیس ڈرائیونگ انسٹرکٹر سید شیر حسن کہتے ہیں،
اس سال کے شروع سے خواتین کے جس گروپ کو ہم تربیت دیتے رہے وہ نہایت ذہین تھی اور وہ کافی دلچسپی لیتی ہیں۔
بامیان کی ٹریفک پولیس کو توقع ہے کہ آئندہ سال ڈرائیونگ کورس میں شرکت کرنے والی خواتین کی تعداد میں خاصا اضافہ ہوگا۔ سعدیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیل کے سپریم کورٹ نے منگل کے روز حکومت کے اس فیصلے کی حمایت میں حکم جاری کیا کہ انسانی حقوق کے علاقائی سربراہ کو ملک بدر کر دیا جائے۔ ایک امریکی شہری عمر شاکر پر الزام ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف تحریک بی ڈی ایس، بائیکاٹ اور پابندیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ایک اسرائیلی شہری کو، جو ایک قانونی رہائشی ہے، ایک نئے قانون کے تحت ملک بدر کیا جا رہا ہے جو سن 2017 میں نافذ کیا گیا تھا اور جو ان غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کی اجازت دیتا ہے جو فلسطینیوں کی قیادت والی بی ڈی ایس تحریک کی حمایت کرتے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطینی علاقوں کے لیے انسانی حقوق کے نگراں ادارے کے مندوب عمر شاکر کا کہنا تھا:
We intend to use every minute of that period to seek all possible ways to encourage the government to reverse.
وہ کہہ رہے ہیں، ہم حکومت کو اس فیصلے کو واپس لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور بالآخر یہ کسی ایک شخص، ایک تنظیم اور یہاں تک کہ انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں کے مفاد سے بالاتر ہے۔ یہ حقیقتاً تنقید کی گنجائش پیدا کرنے اور انتہائی بنیادی جمہوری قدروں کے اسرائیل کے وعدے سے متعلق ہے۔ یہ تھے انسانی حقوق کے نگراں ادارے کے مندوب عمر شاکر کے الفاظ۔ اسرائیل نے متعدد لوگوں کو اسرائیل میں داخلے سے روکا ہے، جن میں امریکی کانگریس کی دو خواتین بھی شامل ہیں، لیکن عمر شاکر پہلے شخص ہوں گے جنہیں ملک بدر کیا جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعے کے روز امریکہ کے 45ویں صدر کی حیثیت سے اپنی صدارت کے 3 سال مکمل کر رہے ہیں۔ اگرچہ وہ امریکہ کی سیاست میں اپنی مخصوص پہچان رکھتے ہیں، لیکن انہیں اس وقت اپنی صدارت کو لاحق ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ کانگریس میں ڈیموکریٹ ارکان ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی کا آغاز کر چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے قومی نمائندے جم میلون کی ایک رپورٹ بہجت جیلانی کی زبانی۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 سال پہلے 8 نومبر کو امریکہ کے صدارتی انتخاب میں حیرت انگیز طور پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے ملک کے 45ویں صدر کا منصب حاصل کیا۔
To all Republicans and Democrats and Independents across this nation,
اس موقع پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ ملک میں تمام ریپبلکنز، ڈیموکریٹس اور آزاد امیدواروں کے لیے مجھے یہی کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے جب ہم مل کر متحد قوم کی حیثیت سے کام کریں۔ اتحاد کی اس اپیل نے جلد ہی اپنا اثر کھو دیا اور صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم جتنی کامیابیاں حاصل کرتے جائیں گے، ڈیموکریٹس اتنے ہی متنفر اور مشتعل ہوتے جائیں گے۔ اس وقت صدر ٹرمپ اپنے وفادار حمایتیوں پر انحصار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی کو ناکام بنائیں اور پھر انہیں آئندہ برس دوبارہ منتخب ہونے کا موقع دیں۔
At stake in this fight is the survival of American democracy
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑائی میں امریکی جمہوریت کی بقا کو خطرہ ہے، اپنا مذاق نہ اڑائیے۔ وہ یہی چاہتے ہیں، وہ اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے، بلکہ انہیں اس کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں مواخذے کی کارروائی کا مرکز یوکرین پر دباؤ ڈالنے کی مجوزہ کوششیں ہیں، جن کا مقصد صدر کے سیاسی حریف جو بائیڈن کے خلاف چھان بین کرانا تھا۔ بائیڈن نے آئندہ سال اپنی پارٹی سے اپنے لیے صدارتی نامزدگی کے حصول کی کوشش میں صدر ٹرمپ کو محور بنایا۔
He talks about there will be a civil war. This is the guy that's unhinged.
جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خانہ جنگی ہو جائے گی۔ یہ شخص بہت غیر محتاط ہے۔ مجھے پریشانی ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ مسئلہ میرا یا میرے خاندان کا نہیں، بلکہ مجھے پریشانی یہ ہے کہ وہ اپنی صدارت کے آئندہ سال کے دوران کیا کریں گے۔ تجزیہ کار جان فورٹ یہ کہتے ہیں کہ مواخذے کی کارروائی پارٹی بنیادوں پر ہو رہی ہے۔
بائی
پارٹیزن پالیسی سینٹر کے جان فورٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹس کا خیال یہ ہے کہ صدر نے سب کچھ ہی غلط کیا، اور ان کے خیال میں وہ مزید ثبوت حاصل کر سکیں گے، جبکہ میرا خیال یہ ہے کہ انہیں امید ہے کہ مواخذے کی اس کارروائی سے وہ صدر کے خلاف رائے عامہ کو متاثر کریں گے، اور ممکن ہے کہ وہ انہیں ان کے منصب سے الگ کر سکیں۔ اور میرے خیال میں ریپبلکن صدر سے ہٹ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کارروائی سے خود ڈیموکریٹس کو نقصان پہنچے گا۔ رائے عامہ کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ کے لیے قبولیت کی شرح 40% ہے، جو ایک برسر اقتدار صدر کے لیے تاریخی اعتبار سے کم ہے، جبکہ انہیں مواخذے کا سامنا ہے اور آئندہ سال وہ دوبارہ منتخب ہونے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ریپبلکن اسٹریٹجسٹ جان فریری کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے اپنے سیاسی حمایتیوں کے اثر کو تسلیم نہ کرنا خطرناک ہے۔
Are the Washington pundits, is everyone inside the beltway missing about Trump?
Republican strategist John Fraley کہہ رہے ہیں کیا واشنگٹن میں ماہرین ٹرمپ کے بارے میں ہر پہلو کو فراموش کر رہے ہیں؟ مکمل طور پر انہیں اس شخص کی حقیقی اپیل کے بارے میں کوئی اندازہ ہی نہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے حمایتی ان کے ساتھ اس لیے ہیں کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور معیشت بہتر خطوط پر کام کر رہی ہے۔ اگر ٹرمپ کو ڈیموکریٹس کے کنٹرول والے ایوان میں مواخذے کی کارروائی کا سامنا ہو بھی جاتا ہے تو بھی ریپبلکنز کنٹرول والی سینٹ میں وہ اس سے بچ نکلیں گے۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے ولیم گیلسٹون کہہ رہے ہیں کہ مواخذے کے بارے میں ہونے والی گفتگو کے آغاز سے ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈیموکریٹس کو صدر ٹرمپ کو ان کے منصب سے ہٹانا ہے تو انہیں ایسا 2020 میں انتخاب میں شکست دے کر کرنا ہوگا، اور اب تک میرے اس نظریے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے ان تین دشوار سالوں کے بعد امریکیوں کو اب مواخذے کی اس کارروائی کا سامنا ہے، جبکہ 2020 کے انتخاب اپنے بھرپور مقابلے کی وجہ سے تاریخ میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ میں حالیہ دنوں میں بننے والی شہ سرخیوں میں ایسے کئی طریقوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کے راستے غیر ملکی فنڈنگ امریکہ کے سیاسی نظام میں دخل انداز ہوتی ہے، لیکن ایڈوکیسی گروپوں کا کہنا ہے کہ غیر ملکی فنڈنگ کے بہاؤ کو روکنے میں قانونی سقم، ناجائز مالی اثر پذیری اور سیاسی عزم کی کمی حائل ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے برائن پیڈن کی رپورٹ کے مطابق ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں پارٹیاں انتخابات میں غیر ملکی مداخلت کی مخالف ہیں، لیکن دونوں جماعتیں مبینہ طور پر غیر ملکی فنڈنگ حاصل کر چکی ہیں۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسد حسن۔
غیر ملکی فنڈنگ، جس کی حد معلوم نہیں ہے، امریکہ کے سیاسی نظام کے خون میں شامل ہے۔ سینٹر فار انٹرنیشنل پالیسی کے بین فری مین کہتے ہیں
The danger to democracy of foreign money in US elections is that it's really a fundamental attack.
غیر ملکی پیسے کے امریکی انتخابات پر اثرات سے جمہوریت کو جو خطرہ ہے وہ امریکی جمہوریت اور سیلف گورننس پر حملہ ہے۔ حال ہی میں پروسیکیوٹرز نے صدر ٹرمپ کے وکیل روڈی جولیانی کے ساتھیوں پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے امریکی امیدواروں کے لیے ایک نامعلوم روسی کاروباری شخصیت سے $1 ملین وصول کیا۔ یہ فوجداری الزامات ایسے میں سامنے آئے ہیں جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے لیے کانگریس میں تحقیقات کا عمل جاری ہے، اور وہ بھی اس الزام پر کہ صدر ٹرمپ نے یوکرین پر دباؤ ڈالا کہ وہ ان کے مخالف جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات شروع کرے۔ دو اشخاص جو مبینہ طور پر یوکرین پر دباؤ ڈالنے کے لیے جولیانی کے ساتھ تھے وہ بھی غیر ملکی ہیں، جن میں ایک یوکرین میں پیدا ہونے والا لیو پارناس اور دوسرا بیلارس میں پیدا ہونے والا آئیگور فرومین ہیں۔ اسی اثنا میں امریکی سیاسی کارکن نے صدر باراک اوباما کی سال 2012 میں انتخابی مہم کے لیے ایک سعودی ٹائیکون سے پیسہ وصول کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ غیر ملکی رقوم کے بہاؤ کو روکنے کے لیے شفافیت کے لیے متحرک ایڈوکیٹس اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن جیسے پولیٹیکل ایکشن گروپوں کے لیے قانونی مگر خفیہ عطیات کو بند کر دینا چاہیے۔ این آر اے نے گزشتہ سال اعتراف کیا تھا کہ اس نے روس سے عطیہ قبول کیا تھا، تاہم اس نے کہا تھا کہ امریکی انتخابات میں اس نے صرف مقامی طور پر حاصل کردہ فنڈز استعمال کیے۔ ایک بار پھر بین فری مین کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کہ بند دروازوں کے پیچھے ہونے والے کاموں سے متعلق جس قدر کم معلومات ہوں گی، امریکی سیاسی نظام کے اندر اسی قدر کم احتساب ہوگا اور اسی قدر غیر ملکی فنڈنگ میں اضافہ ہوگا، جس سے امریکی انتخابات پر اس کا اثر بھی بڑھے گا۔ لیکن ان گروپس کے ڈونرز کے افشا ہونے سے فائدے سے زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ یہ موقف ہے پرائیویسی کے دفاع کرنے والوں کا۔ انسٹیٹیوٹ آف فری اسپیچ سے وابستہ بریڈ اسمتھ نے وائس آف امریکہ کے ساتھ اسکائپ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہم نے ایسے لوگوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کی تھیں جنہیں نوکری سے نکالا گیا یا کمپنیوں سے۔ وہ ان کو نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اس لیے نکالا گیا کہ انہیں بائیکاٹ کا یا ہراساں کیے جانے کا خطرہ تھا۔ ہمارے پاس شواہد ہیں کہ بعض کیسز میں لوگوں پر جسمانی حملے کیے گئے۔ سال 2010 میں سٹیزن یونائٹڈ سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں نان پروفٹ تنظیموں کے لیے اخراجات کی حد مقرر نہیں کی تھی، جس سے شفافیت اور پرائیویسی پر کام کرنے والے ایڈوکیٹس میں گہری تقسیم آ گئی تھی۔ لیکن دونوں فریق اتفاق کرتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر تیل کمپنیوں اور دیگر ذرائع سے پیسہ دینے والے غیر ملکی شہریوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میکسیکو کے صدر نے امریکی صدر کی اس تجویز کو رد کر دیا ہے کہ وہ میکسیکو میں منظم جرائم کے خلاف لڑائی کا آغاز کریں۔ ٹرمپ نے میکسیکو میں منشیات کے گروہوں کا خاتمہ کرنے کی کوششوں میں امریکی مدد کی پیشکش کی تھی، جو شمالی میکسیکو میں ایک امریکی خاندان کے 9 افراد کی قتل و غارت کری کا رد عمل تھا۔ میکسیکو کے صدر نے کہا کہ میکسیکو اس حملے کے ذمہ دار مجرموں کے خلاف کارروائی اپنی آزادی اور خود اختیاری کے ساتھ کرے گا اور ان کے خلاف مسلح کارروائی کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ وائس آف امریکہ کے سلاتی سہوک کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
میکسیکو کے شمالی علاقے میں ایک جلی ہوئی گاڑی سے ہلاک ہونے والے کچھ افراد کی باقیات ملیں۔ 3 خواتین اور ان کے 14 بچے میکسیکو کی 2 ریاستوں سونورا اور چیوہوا کے درمیان ایک کنوائے کی شکل میں سفر کر رہے تھے، جب منشیات کے دھندے سے تعلق رکھنے والے مشتبہ مسلح افراد نے ان پر حملہ کر دیا۔ ٹرمپ نے میکسیکو کے صدر آندرے اوبراڈور کو ایک ٹویٹ میں پیغام دیا کہ منشیات کا دھندا کرنے والے یہ گروہ انتہائی طاقتور ہو چکے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ میکسیکو امریکہ کی مدد کے ساتھ ان کے خلاف لڑائی کرے۔ صدر اوبراڈور نے جواب میں کہا کہ دھندے میں ملوث ارکان کو ختم کرنے سے مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ میکسیکو کے صدر آندرے اوبراڈور کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ہم اس کو جاری رہنے نہیں دینا چاہتے، لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ گولیوں کی مدد سے انہیں ختم کرتے ہوئے یا طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ خون اور آتشی اسلحے کا استعمال اس مسئلے کو حل نہیں کرے گا۔ میکسیکو کو منظم جرائم کا ایک عرصے سے سامنا ہے اور یہ جرائم پیشہ گروہ مقامی پولیس سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں۔ حکومت نے ان سے نمٹنے کے لیے فوج کو تعینات کیا، لیکن اس کوشش کے باوجود منشیات کا دھندا کرنے والے ان گروہوں کی طرف سے کی جانے والی قتل و غارت گری میں اضافہ ہوا۔ میکسیکو میں گزشتہ 12 سالوں میں تقریباً 3 لاکھ قتل ہوئے، جن میں سے بیشتر کا تعلق حریف گروہوں میں ہونے والی لڑائی سے تھا۔ میکسیکو کے وزیر داخلہ نے کہا کہ ممکن ہے یہ امریکی مورمن خاندان 2 گروہوں کے درمیان ہونے والی لڑائی کا نشانہ بنا ہو۔
کمبوئی انٹیگرادو پر 2 کامیونیٹاس سبوربن۔
میکسیکو کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے 2 گاڑیوں پر مشتمل اس قافلے کو ان جرائم پیشہ گروہوں میں سے خیال کیا گیا ہو جو علاقے کے کنٹرول کے لیے برسرے پہ کار رہتے ہیں۔ منشیات دھندے کے طاقتور لارڈز کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے میکسیکو کو کنٹرول کے حوالے سے تقسیم کر رکھا ہے اور ان گروہوں اور مقامی پولیس کے درمیان ساز باز کے الزامات بھی ہیں، اور ملک کی حکومت ان مسلح گروہوں کے مقابلے میں کمزور نظر آتی ہے۔ امریکہ کے ریپبلکن سینیٹر مٹ رومنی نے منگل کے روز کہا کہ صدر امریکی سرحد کے قریب میکسیکو کے جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف کارروائی کے مطالبے میں حق بجانب ہیں۔ سینیٹر مٹ رومنی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے میکسیکو کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، لیکن ان گروہوں کے حوالے سے سرحد پر جو ہو رہا ہے اور تشدد میں اضافہ ہم سب کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ میرا خیال ہے کہ میکسیکو کی حکومت اور ان سے نمٹنے کے حوالے سے وہ اسی تشویش کا شکار ہے۔ میکسیکو اس پر عرصے سے کارروائی کرتا آ رہا ہے، لیکن مسئلہ بدستور موجود ہے اور بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس کے بارے میں سنجیدگی سے کارروائی کرنے کی ضرورت ہے اور وہ مدد بھی دے سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ درست جذبات ہیں۔ میکسیکو کے صدر کا کہنا ہے کہ وہ منظم گروہوں کے خلاف کارروائی میں تعاون سے متعلق امریکی صدر سے بات چیت کے خواہاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میکسیکو کی خود مختاری کا تحفظ بھی چاہتے ہیں۔ بیججلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز اس پروگرام میں۔ ہماری فون لائنز کھلی ہیں، ڈائل کیجئے ہمارا فری نمبر 0800-777-89۔ یہ نمبر صرف آپ کی لینڈ لائن سے مفت ہے، موبائل فون سے نہیں۔ تو پھر کال کیجئے اور بن جائیے ہمارے اس پروگرام کا حصہ۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر چانگ. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید آپ سے اجازت چاہتا ہے, اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.